السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر جو گزر چکی ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ قرآن میں بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایک بہت بنیادی مضمون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انعام ہے بندوں پر، اور اتنا اہم مضمون ہے کہ کبھی الگ الگ جگہوں پر کبھی ایک ہی نعمت کا بیان ہوتا ہے. پھل درخت کا مثلا یہاں آگے ذکر آئے گا، دوسری جگہوں پر اسی نعمت کا ذکر ہے. کوئی چیز بار بار بیان کی جاتی ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ بہت اہم ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا بیان، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی یہ پہچان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ایک ہے، ان سب نشانیوں سے آدمی پہلے یہ پہچان لے. پھر اس کے بعد آدمی کو کسی درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، کسی درجے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظمت دل میں بیٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قادر ہے. یا زمین کا ذکر ہے، زمین کی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جب آتا ہے تو اس سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو توحید، آدمی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اس پر غور کرتا ہے اور ان پر بار بار سوچتا ہے، تو اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان نصیب ہوگی، اور اگر ایمان کے بعد توفیق اعمال نہیں ہے تو توفیق اعمال بھی نصیب ہوگی، خشیت نصیب ہوگی. خشیت خلاصہ ہے تعلق مع اللہ. اسے کہ خشیت یہ ہے کہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے اور دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے. اور مخلوق اور خالق کے درمیان دو قسم کے تعلق ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان، یہ شیخ العدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کئی فضائل قرآن میں، کہ مخلوق اور خالق کے درمیان دو قسم کے تعلق ہے. ایک یہ ہے کہ مخلوق بندہ ہے، غلام ہے، اور خالق بادشاہ اور مالک ہے. اس تعلق کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں خالق کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو، خالق کا خوف بیٹھا ہوا ہو، خالق کی قدرت کی پہچان، یہ ایک تعلق ہے. اور دوسرا تعلق خالق اور مخلوق کے بندے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان وہ محبت کا تعلق ہے, کہ بندہ محب ہے اللہ کی محبت کرنے والا اور اللہ محبوب ہے. تو ظاہر ہے اس کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو. تو پہلے قسم کے تعلق بادشاہ غلام مالک مملوک, اس کا تقاضا ہے کہ دل میں عظمت ہو. اور دوسرے قسم کا تعلق محب اور محبوب, اس کا تقاضا ہے کہ دل میں محبت ہو. اور محبت اور عظمت جب جمع ہوتی ہے تو اسی کا نام خشیت ہے. اور اس یہ محبت اور عظمت وہی دو چیزیں ہیں جن کے نتیجے جو تعلق مع اللہ ہے. تعلق مع اللہ ہے کیا؟ وہی ہے تعلق مع اللہ. کبھی اس میں عظمت کا غلبہ ہوتا ہے کہ میرا بڑے عظیم ہے, بڑے کامل ہے, کیسے قادر ہے. تعلق مع اللہ کا یہ پہلو کبھی ہوتا ہے. اور تعلق مع اللہ کا کبھی دوسرا پہلو کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے, یہ میرے محبوب اللہ کا حکم ہے تو مجھے کرنا چاہیے. تعلق یہ تعلق کے دو پہلو ہے. اور یہ اس تعلق کے خاص میں دونوں ہوتے ہیں. جیسے اگر اس کی کوئی مثال لے لے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو عظمت اور محبت کا تعلق ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں اگر صحیح معنی آدمی حاصل کرے. لیکن مثال اگر مثال کے ذریعے سمجھانا ہو تو مثال لے لیجئے والدین کی, ماں باپ کی, کہ ایک ہے دل, اگر صحیح معنی میں اس کی قدر ہے تو ایک ہوگی دل میں ان کی عظمت کہ یہ میرے والدین ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میرے باپ ہے, ایک یہ ہوگا. اور اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی ڈرے گا کہ ان کو نقصان نہ ہو, ان کو ناراضگی نہ ہو, عظمت ہے. اور دوسری ان کے دل میں ان کی محبت ہوگی کہ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے, ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہیں, ابھی بھی اس عمر میں بھی. میں بیمار ہوتا ہوں, ابھی تو میرے پاس بچے ہیں, بیوی بچے, لیکن میں بیمار ہوتا ہوں تو ماں اور باپ کے دل میں وہی فکر ہے. تو دوسرے محبت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی وہی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت تو ماں باپ کی عظمتوں سے درجنوں اعلیٰ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات بھی ماں باپ کے انعامات سے زیادہ کئی گنا اعلیٰ. ماں باپ کے انعامات اور ماں باپ کے جو احسانات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے دراصل احسانات ہیں. تو جب یہ حال ہے تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معرفت پیدا ہوتی ہے تو بہت اعلیٰ درجے کی عظمت اور بہت اعلیٰ درجے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اور ان دو چیزوں کو پیدا کرنے میں یہ, چونکہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت کے مظاہر کا بہت اہم حصہ ہے, کردار ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کو ذکر کرنا, یاد کرنا, اس پر غور کرنا, اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو تکرار ہوتا ہے, اصل میں ہم جو ہے اب ہم چونکہ ہر جگہ دلچسپی ڈھونڈتے ہیں, ہر جگہ بیانات میں بھی دلچسپی ڈھونڈتے ہیں. وہی مضمون جو بیان ہو چکا ہے, یہ واقعہ جو مقرر صاحب بیان کرنے جا رہا ہے تو وہی واقعہ جو اس نے گزشتہ بیان میں ذکر کیا. تو اگر دین کی بات کا اصول یہ ہوتا کہ تکرار نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے قرآن میں کوئی تکرار نہیں ہوتا. لیکن قرآن میں بار بار تکرار ہے, بار بار. حافظ لوگوں کو پوچھ لو, مضمون میں تو تکرار ہے ہی, الفاظ میں بھی تکرار ہے. اسی لیے حافظ کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے اور یہاں سے ادھر سے ادھر, یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے. اسے کہ الفاظ میں بھی بہت زیادہ مشابہت. کیوں؟ اسے کہ بعض مضامین ایسے جو بار بار ذکر کرنے کے قابل ہے, اور ہر مرتبہ جو ذکر کیا جائے اور تو آدمی اس پر غور کرتا ہے تو فائدہ مزید ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ ذکر آیا اس پر غور کیا تو فائدہ ہوا, دوسری مرتبہ ذکر آئے گا تو غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہ ہوتا تو کیوں آتا؟ وہ مزید غور کرنے سے مزید فائدہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہاں بھی چند انعامات اور چند قدرت کے مظاہر بیان ہو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وَآیَتُ لَّهُمْ, اور ایک آیت تنوین تعظیم کے لیے ایک عظیم الشان نشانی لہم لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ الارض زمین. تو اب زمین ایک عظیم الشان نشانی, اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں. یہاں تو ایک خاص پہلو اللہ سبحانہ وتعالی آگے بیان کرنے جا رہے ہیں, لیکن وآیت لہم الارض بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ پوری زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے. بہت آسان مثال دیجئے, زمین کو اس طرح بنا دی کہ سخت, ایک طرف تو ہے سخت ہارڈ اور دوسری طرف نرم ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو نرم بھی بنایا ہے, نرم ہو تو اتنی نرم کہ ایک کمزور چھوٹا سا پودا اور پلانٹ اپنا سر اٹھا کر نکل سکتا ہے. اتنا کمزور پودا کہ کوئی جانور بھی, کوئی بل بھی اس پر پاؤ لگائے تو وہ ٹوٹ جائے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو اتنا نرم دیا کہ وہ نکل سکتا ہے. دوسری طرف جب اوپر سے پانی اترتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو ایسی نرم بنائی کہ وہ پانی اندر چلا جا سکتا ہے. اندر نہ چلا جاتا تو ہر چند دن بارش ہوئی طوفان ہوتا. ہمارے زمانے میں جو زیادہ تر طوفان اور فلڈ ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ایسی جگہوں پر انسان نے ہی زمین کو بہت سخت بنا دیا ہے, تارماک وغیرہ لگا کر کے, سیمنٹ وغیرہ لگا کر کے. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو خود کی بنائی ہوئی زمین وہ تو ایسی ہے کہ بہت زیادہ پانی اندر جذب کر سکتی ہے. تو زمین نرم بنے تو ایسی نرم, لیکن اتنی نرم ہونے کے باوجود سخت اتنی ہے کہ چلنے میں دقت نہ ہو, آسانی چل سکتا ہے. اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ انسان کا بنایا ہوا کانکریٹ اور سیمنٹ جو ہے اس پر چلیں گے تو اس پر زیادہ دیر چلنے سے پاؤں میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ زیادہ سخت ہے. لیکن زمین جو اللہ سبحانہ وتعالی کی خود کے بنائی زمین ایسی ہے, ایسی کہ سخت بھی ہے لیکن زیادہ دیر چل سکتے ہو, زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. نشانی پر اور جو ایسے ہی مثال, یہ تو میں غور کر کے یہ نہیں آیا, اسے کہ آگے ایک خاص پہلو ہے, لیکن دیکھ اگر ہم تھوڑا بہت غور کریں تو خود بخود پھر آدمی کا نیچے بچھایا ہوا سیمنٹ اور ٹامک کو دیکھ لو, کوئی خوبصورتی نہیں ہے. کسی کا دل نہیں کرتا ہے کہ میں دیکھوں, ہر شخص کا دل کر سکتا ہے, دل کرتا ہے کہ میں ایسی زمین پر چلوں جہاں سبز ہے, گھاس ہے, کوئی اور پھول درخت رہنے دو, صرف گھاس ہوتا ہے اس سے بھی آدمی کو فرحت ہوتی ہے, خوبصورت بھی, پریکٹیکلٹی کے لحاظ سے بھی بہترین. تو وآیت لہم الارض, ایک زمین ایک عظیم الشان قدرت کی بھی نشانی ہے اور احسان اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے. اور یہاں کون سا پہلو اس کا بیان ہو رہا ہے؟ احییناها, ہم نے اس کو زندہ کیا. زندہ کیا سے مطلب اس میں سے پودے نکالتے ہیں. آگے اسی کا بیان ہے, واخرجنا منها حبا, اور اس میں سے ہم اور اس سے ہم گلہ نکالتے ہیں. گلہ گرین کیا مقصد, ہم آپ اندر سیڈ دانا رکھتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پودا پلانٹ نکالتے ہیں, اس پودے اس پلانٹ کو بڑھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر ایک مدت کے بعد اس میں سے گلہ نکلتا ہے. فمن یاکلون, اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں, اس میں سے لوگ کھاتے ہیں, بلکہ قرآن نے فرمایا اسی میں سے کھاتے ہیں لوگ, یعنی وہ گلہ اور وہ گرین اور وہ پودے وہ پلانٹس ہوتے ہیں اسی میں سے آدمی کھاتا ہے. اب آدمی جو گوشت بھی کھاتا ہے لیکن یہ گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ بھی اسی میں سے مستوی ہوتے ہیں. تو اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسی سے آدمی کا سب کھانا نکلتا ہے. تو فمن ہوئے کنون, ہم اس میں سے دانے نکالتے ہیں, اور فرمایا ہم نکالتے ہیں, یعنی آدمی تو دانا اندر رکھتا ہے, پانی دیتا ہے, زمین کو تیار کرتا ہے, لیکن اس دانے میں سے اس کو نکالنا یہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میرے پاس یہ قدرت ہے کہ جب میرے اختیار سے. اسی لیے ہوتا ہے کہ بظاہر دانا بھی بالکل ٹھیک, ایسا نہیں کہ دانا خراب بگڑ گیا جب زمین میں رکھا, پانی بھی بظاہر صحیح مقدار میں, زمین بھی بالکل ٹھیک, لیکن کسی وجہ سے یہاں جو پودا جو دانا رکھا گیا اس سے پودا نکلا اور یہاں اس سے کوئی پودا نہیں نکلا. کیا پتہ چلا کہ آدمی کی قدرت میں دانا رکھنا ہے, پانی ڈالنا ہے, زمین کو ٹھیک کرنا, لیکن پودے میں سے اس پودے اور اس پلانٹ کو دانے میں سے نکالنا یہ آدمی کی قدرت میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اخرجنا منہا حبت, ہم اس میں سے پودا نکالتے ہیں اور اس پر پھر گلہ گرینز فمن ہوئے کلون وجعلنا, تو یہ تو ایک, اور دوسری طرف وجعلنا فیہا جنات من نخیر و عناب, اور ہم نے اس میں رکھا باغات کھجور کے درخت سے کے اور انگور کے. تو ایک طرف پودے پلانٹس جس سے گلہ گرینز ملتے ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے درخت, اسی زمین سے اسی پانی سے, لیکن ایک بالکل نرم کہ ہوا آ جائے تو ادھر ادھر ہونے لگے, اور دوسری طرف بڑا مضبوط درخت اسی انگریڈینٹ سے اسی جگہ سے, اور اس میں بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور مثال دو بیان کیے, ایک کھجور کے درخت اور ایک انگور, بیان کرنے کے لیے کہ اس میں درختوں میں بھی وہی پانی وہی زمین لیکن الگ الگ قسم کے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کھجور کے درخت کا بالخصوص ذکر ہے اس لیے کہ بالخصوص عرب لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کھجور کو بالخصوص اس کا ذکر آیا اس لیے کہ وہ بہت مفید درخت ہے. کتنی مفید, اتنی مفید درخت ہے, اتنا مفید درخت ہے کہ اس کا ہر حصہ کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ کھجور کے درخت کا پھل یعنی کھجور وہ فائدے کا ہے, اس کے پتے بھی کسی کام کے آتے ہیں, اس کا تنا وہ بھی کسی کام, اس کے جڑ روٹس وہ بھی کام کے آتے ہیں. عرب لوگوں کو کہ یہاں یہ اگتے تھے تو ان کو وہ ہر چیز اس میں سے ہر چیز کے ان کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا ان کا. تو کھجور اور انگور وفجرنا فیہا من العیون, اور ہم نے اس میں بہائے من العیون بعض چشمے. اب پانی کا بھی انتظام ہم نے کیا کہ چشمے وہ زمین میں سے اس سے پانی نکلتا ہے. لیأکلوا من ثمرہ, تاکہ وہ کھائے اس کے پھل میں سے. اور یہ سب پورا کیوں؟ انسان کے لیے, تاکہ وہ انسان ان پھلوں میں سے کھائے. وما عملته ایدیہم, حالانکہ اس کے ہاتھوں نے نہیں بنایا, یہ پھل اس کے ہاتھ نے نہیں بنایا. ہاں اس کے ہاتھ نے تھوڑا بہت کام کیا, دانا اندر لگایا زمین کو, لیکن اس پھل کو بنانا یہ اس کے ہاتھ نے نہیں کیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پورا کیا تاکہ انسان ایک اعتبار سے مفت میں انسان کو خوراک ملے اور الگ الگ قسم کے خوراک. افلا یشکرون, کیا وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ اتنی بڑی اتنی نعمتیں کے ساتھ وہ شکر ادا نہیں کرتا. اور لیأکلوا من ثمرہ وما عملته ایدیہم, بعض مفسرین نے اس کا دوسرا معنی نکالا کہ تاکہ وہ کھائے اس کے پھل میں سے اور وہ کھائے اس چیز سے جو اس کے ہاتھ نے بنایا. کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی پھل کو مختلف قسم کے پھل کو درختوں پر اگاتے ہیں اور وہ پھل ایسے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل ہے, لیکن مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو یہ دماغ اور یہ عقل اور یہ سلیقہ عطا کیا کہ وہ اس ایک پھل میں سے درجنوں چیزیں بنا سکتا ہے. جانور جو ہے وہ تو پھل کو کھا جاتا ہے اور بس, انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا دماغ بنایا کہ اس کے ہاتھ کام میں آتے ہیں, اور اس ایک پھل اس ایپل سے کتنی چیزیں بنتی ہیں, چٹنی, اچار, فلا ڈیزرٹ, ایپل پائی فلا, اور زمین کے مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو اور زیادہ جائیں گے. ایک ایک پھل سے درجنوں قسم کے کھانے بنتے ہیں. وہ کیوں؟ اس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھل کی نعمت دی, اس کے بعد دوسری نعمت دی کہ انسان کو یہ سلیقہ نصیب کیا. کسی اور جانور کو یہ حاصل نہیں, کوئی اور جانور دنیا میں کوئی اور جانور ایسا نہیں ہے جو اس پھل سے کوئی دوسری چیز بنا سکتا ہے. وہ باقی سب مخلوق جانور مفردات کھاتے ہیں, مفردات سے مراد جو جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کیا ہے. اور انسان ہی کی خصوصیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایسی عقل دی کہ وہ ان مفردات سے, ان الگ الگ انگریڈینٹ سے ایسی مرغن غذائیں بنا سکتا ہے. تو یہ ایک مستقل نعمت ہے. وما عملت ایدیہم, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں تقریباً ہر قسم کا کھانا آ گیا, اسے کہ گلہ پھل, یا تو خود اس کو استعمال کرتا ہے مختلف قسم کے پلانٹس وغیرہ, یا جانور اسے کھاتے ہیں پھر جانور کے الگ الگ اجزاء استعمال کرتا ہے. سو ہر وہ چیز جو انسان بناتا ہے کھانے کے لیے, اور پھر صرف کھانے کے لیے نہیں, بہت سے جانور کے اعضاء اور اسی طرح بہت سے پودے اور درخت کے اعضاء مختلف, وہ تیل بہت سے پودے اور درختوں سے تیل بنایا جاتا ہے, کپڑے بنائے جاتے ہیں. افلا یشکرون, کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور شکر کا پہلا حصہ یہ کہ اس خالق کو قبول کرے, اور اس کے بعد اس خالق کی محبت اور عظمت دل میں بٹھا کر اس کے قانون پر عمل کرے. یہ ایک نعمت کا بیان ہے جس میں دراصل بہت زیادہ نعمتیں آگئی. آگے سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا. تمام جوڑوں, تمام فیض کو بنا پیدا کیا. مما تنبت الارض, اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. یا اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں سے جو اگاتے اس میں جوڑے پیدا کیے, یعنی زمین کے جو پہلے جو میں سے جو اگاتے اس میں بھی فیض ہے. فیض سے مراد میل اور فیمیل, نر اور مادہ. یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن سائنس دان لوگ کہتے ہیں کہ بعض پودے اور بعض درخت ایسے کہ اس میں دو قسمیں ہیں, ایک نر اور ایک مادہ, ایک میل اور فیمیل. اور بعض پودے ایسے کہ اسی ایک پودے میں ایک نر حصہ اور ایک مادہ کا حصہ, ایک میل کا حصہ, ایک فیمیل کا حصہ, اسی ایک. ومن انفسہم, اور ان لوگوں ہی میں سے, اور لوگوں ہی میں نر اور مادہ ہے. ومما لا یعلمون, اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی دوسری چیزوں میں بھی فیض اور نر اور مادہ اور دو قسم پیدا کیے. جو انتہا حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ اپنے ترجمہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اب تو انسان بس یہ ہے کہ انسان کے معلومات میں کمی ہے, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے اور فیض پیدا کیے. پھر مثال دیتے کہ اب تو انسان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ الیکٹریسٹی جیسی چیز میں بھی پیس ہے. ایک قسم کا کرنٹ یو, اور دوسری قسم کا کرنٹ پازیٹیو, دوسری قسم کا کرنٹ نیگیٹو. اور یہاں تک کہ انسان کو جو آٹم ہوتا ہے, جو ذرہ ہوتا ہے, اس کے حصے میں بھی اب سائنس دان کہتے کہ دو اپوزٹ قسم کے ہیں. ایک کو وہ پازیٹیو کے نام سے بتاتے ہیں اور دوسرا نگیٹو کے نام سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے پہ رکھے. اور بعض مفسرین نے فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ ہر چیز, یعنی جیسے ایک طرف میٹھی چیز تو دوسری طرف کڑوی چیز, ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. اور وہ جوڑے اسی لیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے, نر اور مادہ انسان میں ایک ساتھ, دونوں ایک ساتھ ہوتے تو کمال ہوتا ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. مفتی صاحب نے الیکٹریسٹی کی مثال دی, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, دونوں پازیٹیو نیگیٹو کی ضرورت ہوتی ہے. آپ آئندہ میں تو بات چیت ڈالنے ہو تو دیکھ لینا, دونوں ہی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عجیب نظام ہے. اور اس یہ سب کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے تو آدمی غور کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خالق نہ ہو. پھر یہ کہ ضرور خالق ہوگا, ایسا خالق جو پورا قادر ہے. اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی سوچا کہ اس میں خود میرے لیے کتنا فائدہ ہے. صرف جو انسان میں جو جوڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ضروری نہیں تھا کہ نر اور مادہ پیدا کرے, ضروری نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے تناسل اور توالد اور بچے کو پیدا کرنا کسی اور طریقے سے کر سکتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے کو اختیار کیا اسے کہ خود انسان نر اور مادہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے اس میں بہت زیادہ فوائد ہے. اس نر اور مادے میں جو ماں اور باپ کے درمیان, بچے اور والدین کے درمیان بہت اگر بچے اور والدین دونوں صحیح مزاج کے تو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے, بہت فائدے کا تعلق ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہر شخص کہے گا کہ جب شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی ہوتی ہے اور صحیح تعلق ہوتا ہے تو اس میں وہ دوسرے قسم کا سکون ملتا ہے جو اسے نہیں ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کیا, اس میں خاص فوائد ہے. پھر وہ پودے وغیرہ درختوں میں بھی دیکھ تو اس میں بھی خاص فوائد سائنسدان بتاتے ہیں کہ دو جوڑے ہیں, ہر چیز جوڑے پیز میں آتی ہے. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا کوئی پے نہیں ہے وہ منفرد ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چند قدرت کے مظاہر کا بیان ہے, اور اس میں بھی یہ کہ چند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے, اور آگے اس کے بعد مزید چند قدرت کے مظاہر کا بیان ہے, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان کے قدرت کے مظاہر اور ان کی نعمتوں پر بار بار غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آدمی کو اپنے اندر یہ عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا سلیم دولت صاحب حفظ اللہ وہ بار بار اپنے متعلقین کو دیکھے کچھ وقت نکالو روزانہ نہیں تو ہر ہفتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی نعمت پر غور کرنے کے لیے, اس سے بہت فوائد ہوں گے. اس سے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آدمی کی آنکھوں سے خوشی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے اظہار میں آنسو نکلیں گے کہ میں اللہ اتنے رحیم ہے, اتنے کریم ہے. اسی طرح جب بھی موقع ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا سوچو. باہر کچھ چیز پر نظر پڑے تو اللہ شروع میں چونکہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت جس طرح بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے نہیں ہے, اسی لیے ہمارا ذہن وہ خود بخود نہیں جاتا ہے. پہلے محنت کرنی پڑتی ہے, اور جن لوگوں کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد ہے تو وہ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر جگہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر آتا ہے. کیا وقت درخت دیکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیال آئے, آسمان کی طرف نظر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اس سے کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہر چیز میں ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے وفی کل شیء انہ آیۃ, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ہے. تدل علی انہ الواحد, جو دلال کرتا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ عادت ہے, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تلاوت کلام پاک عبادت ہے, دعا عبادت ہے, نماز عبادت ہے, ذکر تسبیحات عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا بھی بڑی عبادت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا خیال آنا یہ بھی بڑی عبادت ہے. بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بعض تابعین سے لکھا ہے کہ یہ غور کرنا, مراقبہ کرنا, اس کو مراقبہ کہتے ہیں, کبھی کبھار یہ اتنا مفید ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک لمحے کے لیے غور کرنا ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں اس کے یونیک انوکھے فوائد ہیں. کبھی کبھار آدمی عبادت میں تو لگا لیکن کسی گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ملتی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت پر غور کیا, اس کے نتیجے میں دل میں شرم اور حیا محسوس ہوئی کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یہ دے, اور اس کے نتیجے میں توبہ مل گئی. تو دیکھو وہ سب عبادت کے نتیجے میں وہ نہیں ملا جو اس غور کرے. تو آدمی کے اندر کو یہ عادت ڈالنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب.